territorio. आगाज करें जी फिर। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آیت نمبر 133 تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. آج آیت نمبر 134 سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين کیا معنی ہے؟ جو سب اشخاص. ينفقون یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے اور وہ نون جمع کی علامت. باقی نان نفقہ اردو کا کلمہ ہے. نفقہ ماضی ہے. اس نے خرچ کیا. ينفقو وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا, اور ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے. الذین ينفقون وہ سارے لوگ جو خرچ کرتے ہیں یا کریں گے. فی السرائی یہ کلمہ سین را را رے کے اوپر چونکہ شد ہے, یہ دو دفعہ ہے. سین را را سے نکلے گا, وہی کلمہ ہے جو ہماری زبان میں سرور کہتے ہیں. خوشحالی کا زمانہ, سرور کا زمانہ. وَدَرَّائِ ضرر نقصان کا زمانہ, گھاٹے کا زمانہ. اور جب شد آ جائے تو اس میں شدت آ جاتی ہے. بہت زیادہ خوشحالی ہو یا بہت زیادہ, اگر گھاٹا بھی ہو چکا ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, واو کے معنی یانون تو جمع کی علامت ہے کاظمین کے اندر, اور کاظم کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال تو نہیں ہوتا لیکن معروف ہے، نام رکھتے ہیں محمد کاظم، کاظم کہتے ہیں پینے والے کے لیے، فائل کا وزن ہے، کا و ما، کاف ضال ز اور میم سے یہ کلمہ نکلے گا، اگر نکالیں تو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی، ذرا نکال کے دیکھیے کلمے کو نکالیں، کاف ز اور میم اور یانون تو خالصتاً جمع کی علامت، واو الف واو نون اور یانون جہاں بھی آ جائیں یہ تو جمع کی علامتیں ہیں، جی کاظم غصہ پی جانا، الغیث کا کلمہ بھی آگے آگے ہے، الغیث کہتے ہی غصے کو، غصے کی کیفیت غیث جو کہلاتی ہے یہ وہ ہے اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو ناپسندیدگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ غیث کا معاملہ نہیں ہے، ناپسندیدگی کے اندر شدت آ جائے، بہت زیادہ ناپسند ہو تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ناپسند ہے، پھر اس میں اور زیادہ شدت آ جائے تب غصہ ہوتا ہے، غصے کے اندر اور زیادہ شدت آ جائے تو غیظ ہوتا ہے، آخری غضب ہوتا ہے جس کے اندر پھر مار پیٹ ڈانٹ یہ سب چیزیں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کاظمین الغیظ، غصے کی آخری حالت بھی ہو جائے تو اس غصے کو پی جاتے، والعافین عن الناس، معاف کر دینا بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، عافین معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، درگزر کر دینے والے ہیں لوگوں سے، لوگوں کی غلطیوں سے وہ درگزر کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند کرتے ہیں یا کریں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، یہ آیات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا بنیادی طور پہ تو غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے آئی ہیں اور درمیان میں اچانک اللہ نے ربا کا مسئلہ لے آئے، اس کی آیات کا نزول کر دیا، یہ جو ربا کا آیا تھا وہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کچھ علائشیں تھیں جن کا میں نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا، اگر مومنین کو وہ علائشیں لگ جائیں، وہ بیماریاں لگ جائیں تو فتح نہیں ہوتی، اور سود کا جو کاروبار کرتا ہے بالکل وہی بیماریاں انہیں لگتی، اس میں دو قسم کی میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، اخلاقی بیماریاں دو طرح کی لگتی ہیں جب سود کا کام ہوتا ہے، سود لینے والوں میں حرص، طمع اور بخل اور خود غرضی شامل ہو جاتی، یہ وہ اخلاقی بیماری ہے، آپ کو گھاٹا پڑ جائے قرض لینے والے کو اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پیسے ملنے چاہیے، میرا نفع مجھے ملنا چاہیے، تمہیں گھاٹا پڑا ہے کچھ ہو جائے خود غرضی کی انتہا ہو جاتی، میرے پیسے بڑھ جائیں چاہے اللہ ناراض ہوتا ہو، تم اور حص انسان کو اس گندے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور بخیل اتنا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو پیسے اسے دیے تھے اس کی ضروریات سے زائد وہی دوسروں کو دے سکتا ہے نا. تو دینے والا کہتا ہے جس کی ضرورت ہے اس کو دے دو. یہ میں نے تمہیں دیے اس لیے تھے کہ تم ان لوگوں کے کام آؤ جو محروم ہیں. اس میں بھی اللہ جل شانہ نے پھر تفصیل سے بتا دیا پہلے اپنے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کے لوگ. پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھو, اپنے گھر والوں کو دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو, چچا تایا ماموں کے بچوں کو دیکھو, پھر آگے آگے اور آگے اور آگے اور پھر محلہ اور سارے لوگ ان کو دیکھو. جو جو محروم ہو گئے ہیں ان کو دو. لیکن یہ شخص اتنا بخیل ہوتا ہے کہ اپنی دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو ایک پیسہ بھی دینا گوارا نہیں کرتا, اور اگر دیتا ہے تو اس پہ کہتا ہے تمہیں نفع ہو نقصان ہو, مجھے بہرحال تم نے پیسے دینے, مجھے تم نے فائدہ دینا ہے, میری تجوری بھرنی چاہیے. جس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یا سود جس نے سود پہ قرض لیا ہوتا ہے اب سود اس نے واپس کرنا ہے, اس کے اندر بھی کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں نفرت, غصہ, بغض, حسد اور انات کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. جب کسی سرمایہ دار کا سرمایہ وہ واپس کرنے کے اہل نہیں ہوتا اور سرمایہ دار اس سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے تو یہ دے نہیں سکتا, مجبور ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری مجبوری کا, مجھے تو پیسے دے یا تیری جائیداد کرک ہوگی یا تجھے اندر کروا دوں گا, جیل میں کروا دوں گا. ایسے شخص کے بارے میں محبت پیدا ہوگی کہ نفرت؟ جس معاشرے کی بنیادیں نفرت پہ رکھ دی جائیں, حسد پہ رکھ دی جائیں کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے, اس حسد کی بنیاد پر بنیادیں رکھ دی جائیں گی, وہ معاشرہ ڈھہ جاتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کے کھڑے رہنے کا کوئی امکان نہیں. اور مسلمانوں کا معاشرہ اس کے مقابلے پہ بتایا الذین ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں فی سرائے, اگر بہت زیادہ خوشحال ہوں تو اپنی خوشحالیوں میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے کہ کسی کا خیال ہی نہ رکھیں, اپنے گھروں کی فصیلیں اتنی اونچی نہیں کر لیتے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہی ٹوٹ جائے, اپنی دولت کے نشے میں اتنے خود غرض نہیں ہو جاتے کہ اپنے ہی بہن بھائیوں کو, اپنی چچا زاد, تایا زاد اور مامو زاد اور پھوپھو زاد کو, قریب کے اور دور کے رشتہ داروں کو جو محروم رہ گئے ہوں انہیں چھوڑ نہیں دیتے. وہ اپنی خوشحالیوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے میری ضروریات سے جو زائد دیا ہے یہ انہی کے لیے دیا ہے, مجھے امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کبھی میں دے کر آزماتا ہوں کبھی میں چھین کر آزماتا ہوں. یہ سخی ہوتا ہے, مومن اندر کا قوی ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے کم ہو جائیں. اسے یقین ہے کہ میں نے اگر اللہ کی راہ میں ایک پیسہ لگایا تو میرا اللہ کم از کم ایک کے بدلے میں دس تو یقیناً دے گا. یہ پتہ نہیں ہوتا اس کو, یقین ہوتا ہے. یہ یقین اس کی سخاوت کے اندر قوی اسے کرتا ہے, اور پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ اللہ کی راہ میں اپنے اس محروم بھائی کو یہ مدد کر دی تو میرے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ 10 گنا نہیں دے گا, 70 گنا کر دے گا. اور اگر میں نے اپنے اخلاص کو اور بڑھا لیا تو میرا اللہ اسی 1 روپے کے بدلے میں مجھے 70 گنا نہیں دے گا, 700 گنا دے گا. اسے پتہ نہیں ہوتا, یقین ہوتا. پتہ ہمیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے. پھر اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کی راہ میں لگانے میں وہ کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ پوری طرح لگاتا ہے, اور حتیٰ کہ اللہ کے رجسٹر میں وہ سخی لکھا جاتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہوتا, اس کی خود غرضی وہ خود اپنے ہاتھوں ختم کر دیتا ہے، اور وہ تو لوگوں کی اغراض کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو کھپاتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا. یہ کام اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر محبت آ جاتی ہے، جب اس کے اندر عفو درگزر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، یہ کام میں نے اگر کسی غریب آدمی کی مدد کی، اس کو قرض دیا، دیکھیں قرض بھی جو ہے وہ بھی ایک مدد ہے. بنیادی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو میرے پاس اللہ نے استطاعت سے بڑھ کر دیے ہوئے ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں لگا دوں، فی سبیل اللہ دے دوں. نہیں ہے میرا اتنا حوصلہ، تو کم سے کم اتنا حوصلہ تو ہے، اچھا بھائی تم یہ پیسے استعمال کر لو اور مجھ سے طے کر لو کہ تم یہ پیسے مجھے کب واپس کرو گے، میں اس پہ تجھ سے کوئی پرافٹ نہیں لوں گا. وہ کہہ دے کہ میرے پاس جو ہی پیسے واپس آئیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو پھر مدت کا تعین بھی ضروری نہیں رہ جاتا. تو پھر جب پیسے واپس آئیں گے تو وہ واپس کر دے گا، جب اس کے پاس حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ واپس کر دے، تو مجھے تم واپس کر دینا. یہ بھی ایک جذبہ، اللہ نے اس کو بڑا ہی پسند کیا اور کہا کہ یہ قرض حسنہ دینا، یہ اللہ کی راہ میں یہ مال لگانا ہے، اس کے بدلے میں میں تجھے انعامات سے نواز دوں. یہ جب تک دل مضبوط نہ ہو، دل قوی نہ ہو، اور اس بات کا یقین نہ ہو کہ میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میرا رازق میرا اللہ ہے اور اللہ ہی نے میرے ذمہ لگایا ہے، نہ دیا تو اللہ مجھ سے پوچھ لے گا. اگر یہ اندر جذبہ موجود نہ ہو تو آدمی کسی کو نہ پیسہ دے سکتا ہے نہ قرض دے سکتا ہے. حتیٰ کہ اپنی صلاحیتیں بھی، پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ وہ پنکھا جو دو آدمیوں کے پاس ایک تھا، وہ انہوں نے گرمیوں میں اس لیے استعمال نہ کیا کہ میرے پنکھا جھلنے سے، میرا پنکھا کو استعمال کرنے سے جو ہوا ہے دوسرا مفت کی لے جائے گا. یہ اتنا بخیل اور اتنا کم ظرف ہو جاتا ہے. اور مومن کی تو میں نے مثال دی کہ وہ اپنے بھائیوں کو یرموک کا واقعہ سنایا آپ کو، وہ کس طرح آگے جا جا کر دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ سب شہید ہو جاتے ہیں، احسار سے کام لیتے. جب لوگ احسار سے کام لینے والے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والے ہو جاتے ہیں تو بلند حوصلہ ہو جاتے ہیں. جہاں وہ بہت زیادہ اللہ نے مال و دولت دیا ہو اس وقت بھی کام کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس خود دولت نہ ہو، جب دولت خود نہ ہو، درائی، جب وہ خود ضرر میں ہوتے ہیں، جب مالی مشکلات میں خود ہوتے ہیں، پھر بھی اسار سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ہے میری ضرورت ایک روٹی کی، اچھا آج میرے اس بھائی کو روٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک جذبہ یہ ہے کہ آدھی میں کھا لیتا ہوں آدھی میرا بھائی کھا لے، دونوں مل کر. جس طرح ایک خاتون کو امی عائشہ نے کھجوریں دی، کھجوریں ٹوٹل دو تھی، چار اس کے بچے ہیں، وہ کھجوریں جو خود بھی بھوکی ہے بچے بھی بھوکے ہیں، تو اس نے کھجوروں کے آدھا آدھا ٹکڑا کیا، اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی اور آدھی ہی کھجور خود بھی کھائی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی عائشہ نے بتایا کہ جب میں نے اس کو کھجوریں دی تو اس نے اپنے بچوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی اور آدھی ہی خود کھائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی کھجور کے بدلے میں اس نے اللہ سے جنت خرید لی ہے. جنت مل گئی. وہ اپنے تھوڑا ہونے میں بھی سخی رہتا ہے. اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس کتنا ہے اور کیا دے رہا ہے. وہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. اس کے پاس 100,000 تھا تو 1,000 دیا ہے, اور اس کے پاس تھا ہی 100, اس میں سے 10 دیے ہیں, اس کی ریشو بڑھ گئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے ہاں اجر, اللہ میرے ہاں اس کا اجر زیادہ ہو گیا ہے. نہ صرف یہ اپنا مال لگاتے ہیں, یہ اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی راہ میں یوں ہی لگاتے ہیں. ہاں انہیں ایک بات سمجھائی جاتی ہے جن کو اللہ یہ توفیق بخش دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں کھپاتے ہیں. ان کے اندر وہ جذبے پیدا کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کو اندر کی خوشی اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے, اور ان کو ایک ہدایت کرتے ہیں. دیکھنا جب تم کسی کے اوپر مال لگاؤ تو اس بات کا خیال رکھنا, کہنا لا نورید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس احسان کے بدلے میں نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کا کوئی کلمہ چاہتے ہیں. ان سے کچھ طلب نہیں کرنا. یہ ایک فلسفی ایسی دے دی جو انسانی نفسیات کے اندر بڑا اہم مقام رکھتی ہے. اب دیکھیے کہ ہمیں جس پر احسان کریں, اگر جواب میں وہ احسان کے بدلے میں احسان نہ کرے, اچھائی کے بدلے میں وہ اچھائی نہ کرے, اس پہ غصہ آتا ہے. ایک غریب آدمی ہے, اس کے گھر کا کھانا نہیں ہے, وہ اس کے گھر کے اندر رہنے کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان اور اسباب نہیں ہے, آپ اسے سامان و اسباب مہیا کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ محلے کے اندر وہی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ یہ بندہ تو بڑا ذلیل ہے, بڑا کمینہ انسان ہے, آپ کی برائیاں بیان کر رہا تھا. پتا چلے غصہ آئے گا؟ یہ اس کو آئے گا جس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے اس پر احسان کیا, اس کے بدلے میں کم سے کم اتنا تو کرے کہ میری تعریف ہی کر دے, اور تعریف نہیں کرتا کم سے کم بدتعریف ہی تو نہ کرے. یہ آپ نے بدلہ چاہا ہے, اور اللہ نے کیا کہا تھا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کا کوئی کلمہ چاہتے ہیں. اور اسی بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک اور انداز میں سمجھایا, کہا کہ جب تم کسی کمزف کے اوپر احسان کرنے لگو, کیونکہ احسان تو کرنا ہے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتے ہیں, اپنا وقت بھی اپنا مال بھی اللہ کی مخلوق کے لیے لگانا ہے, اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی مخلوق کے لیے کھپانا ہے, ان میں کم ضرب بھی ہوں گے ان میں عالی ضرب بھی ہوں گے. جو کم ضرب ہوگا اس پہ لگاؤ گے. تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں تو احسان کرنے سے پہلے اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی رستہ تلاش کر لینا, وہ شر کرے گا. کم ضبط جو ہوتا ہے وہ شریر بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے متعلق غلط پروپوگنڈا کرے گا, لے کر بھی آپ کے احسان کو ماننے کی بجائے آپ کے خلاف باتیں کرے گا. جو علی ضرف ہوتا ہے وہ آپ کے پوری طرح شرح صدر کے ساتھ وہ آپ کی عزت اور احترام کرے گا, لیکن سارے لوگ تو علی ضرف نہیں. اگر اس بات پہ عمل کر لیا گیا ہو کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کا کوئی کلمہ چاہتے ہیں, ہم نے تو اس سے بدلہ لینا ہی نہیں ہے, تو اگر اس نے کوئی غلط حرکت بھی کر دی ہمیں کوئی تکلیف ہوگی؟ پھر نہیں ہوگی. اندر اس پہ غصہ آئے گا ہی نہیں. پھر آدمی کہے گا کہ بھولا ہے, یا کہہ دے گا بے وقوف ہے بچارہ, اس کو نہیں چاہیے تھا ایسا کرنا، اس سے زیادہ نہیں وہ بات کر سکتا. غصہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا بالکل غصہ آتا ہی نہیں؟ اگلی نفسیات نہیں آتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبے رکھے ہیں، جب کوئی بات خلاف توقع کرو، مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی، سچائیوں کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا، تو دل کو تکلیف ہوگی، ناراضگی کا عنصر بڑھے گا، غصہ آئے گا. کبھی وہ غصہ غیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنے اصحاب کے اندر ایسی بات دیکھ لیتے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، صحابہ اکرام کو فوراً پتہ چل جاتا کہ آج ہماری یہ بات رسول اللہ کو پسند نہیں آئی. لیکن مومن کی نشانی یہ ہے جو غصہ آتا ہے اس کا اظہار نہیں کرتا، غصے کو پی جاتا ہے. اس کو یہ کہہ کر کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ میں نے اتنے تجھ پر احسانات کیے، اور اس کے جواب میں تو مجھے گالیاں دیتا ہے، تو میری گفتیں کرتا ہے، تو میری چگلیاں کھاتا ہے، تو لوگوں کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کرتا ہے، میں نے تو تیرے اوپر فلاں فلاں احسان کیے. یہ حرکت کوئی مومن نہیں کرتا، اپنے غصے کا یوں اظہار نہیں کرتا. کیونکہ جب کوئی آدمی اپنے احسان کو جتلا دیتا ہے تو اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا، اللہ کے ہاں اس کی نیکی صفر ہو جاتی ہے. اور نیک آدمی جو ہوتا ہے اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اے رب میں نے جو کچھ کیا ہے تجھے راضی کرنا. اگر راضی کرنا مقصود ہو کہ عوام راضی ہو جائے اس خدمت خلق کے ذریعے، تو عوام تو راضی نہیں ہوگی، اس میں کچھ کم ظرف ہوں گے، کچھ عالی ظرف ہوں گے. عالی ظرف جو ہوں گے وہ تو راضی ہو گئے، جو کم ظرف ہوں گے وہ تو ناراض ہی رہیں گے. آپ نے اگر 100 دفعہ کسی پر مہربانی کی ہے اور 101ویں دفعہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی، وہ 100 کو بھول کے ساری دنیا کے اندر ایک وہ جو غلطی کی ہے آپ نے اس کا پروپوگنڈا کرتا پھرے، یہ تو ہوگا. لیکن مومن چونکہ رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اسے غصہ نہیں آتا، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتا ہے. اس لیے دوسری صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. لیکن یہاں یاد رہے کہ میں تذکرہ صرف مال کا نہیں کر رہا، مال تو بطور مثال دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں کہتا جا رہا ہوں وہ جو لگاتے ہیں وہ اپنے اوقات بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی کھپاتے ہیں، اور اپنے تعلقات بھی لگاتے ہیں، اور اپنا مال بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں. صرف مال کی بات نہیں ہو رہی. فی سرائی و درائی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے، وعافین عن الناس، عافین یعنی معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لے لیتے ہیں، عن الناس لوگوں سے، لوگوں کی غلطیوں کو، غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی غلطی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. وہ بھولے تو ہو سکتے ہیں، بدھو نہیں ہوتے کہ لوگوں کی چالوں کو نہ سمجھیں. یہ مانگنے والا کمزور جو ہوتا ہے وہ ایسے ایسے طریقوں سے مانگتا ہے، ایسے ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے، اور ایسے ایسے مواقع پہ آپ سے معاملہ کرے گا کہ تاکہ آپ مجبور ہو جائیں. آپ نے اس وقت اس کی مدد نہ کی تو وہ دنیا میں رسوا کرنے کے لیے اس کے پاس مواقع بڑھ جاتے. اگر آپ نے ایسے موقع پہ اس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو گئے تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے لوگ مجھے برا نہ کہیں، اگر اللہ کی راہ میں کچھ کھپایا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں نہیں ہوگا، یہ تو پھر اس کی راہ میں یا اپنی شہرت کے حصول کے لیے ہوگا۔ خالص ہو جائیے، اندر سے اندر سے خالص ہو جائیے، پھر آپ کو درگزر کر دینے کا حوصلہ ہو جائے گا۔ وہ جس طرح ایک دفعہ ایک ہمارے ہاں تو ان باتوں کو، نفسیات کے ان مسائل کو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا حضرت حسن کا یہ واقعہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں میں سے کسی ایک کا یہ واقعہ ہے کہ لونڈی انہیں وضو کروا رہی تھی، وضو کرواتے ہوئے اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو وہ پانی ڈالتے ہوئے بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالے، اس کا دھیان کہیں اور تھا تو ان کے جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر پانی پھینک دیا اس نے۔ شاید یہ حضرت حسن ہی کا واقعہ ہے، تو غصہ آ گیا، غصے کا جب اظہار دیکھا تو اس لونڈی نے جو آیا کریمہ پڑی تھی وہ یہی پڑی تھی، والذین ينفقون فی السراء والضراء، جب اس یہ کہہ کے خاموش ہو گئی تو آپ نے کچھ اشرفیاں نکالی اور اس کو دے دی، کہو القاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہا کہ لقد عفوت، کہ میں نے تجھے معاف کیا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے کہے آیت کے اوپر عمل کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ عافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین، یہ ہوتے ہیں احسان کرنے والے، ان کے اوپر اللہ جل شانہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اپنے صدقات و خیرات کو من و احسان کے ذریعے ضائع نہ کرو، احسان جترا دیا تو اللہ کے دربار میں وہ احسان نہیں رہتا، پھر اللہ جل شانہ محبت کرنے کی بجائے اس کے برعکس تو نے ان کے مخلوق جو اللہ کی عیال ہے اس کا چونکہ دل دکھایا ہے، اور دل کے اندر کون رہتا ہے؟ جب کوئی آدمی دل کو تکلیف دیتا ہے تو دل کے اندر ایک جلن ہوتی ہے، تو تم نے اللہ کے گھر کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ پھر میں نے تمہارے لیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کسی کا دل جلاتے ہیں، میں نے ایک آگ جو پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے اور تو سر کی ہنڈیا، سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہے، اس آگ کو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے جو لمبے لمبے ستونوں میں بند ہے، اور وہ تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں تم نے لوگوں کے دل دکھائے تھے نا، جلائے تھے لوگوں کے دل، آج تمہارا دل جلایا جائے گا اس آگ کے ساتھ۔ سورہ مازا، والذین اذا فعلوا، والذین، اور جو لوگ، اور جن کا حال یہ ہے، اذا فعلوا، جب وہ فیل کر لیتے ہیں، جمع ہے وولف، وہ جب کوئی فیل کر لیتے ہیں، فاحشتن، کوئی بے حیائی کا فیل ہو جاتا ہے، کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے، اس سے خالی بے حیائی مراد نہیں ہوتی، کوئی سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بھی اللہ کی مخالفت بے حیائی کے ساتھ کر لینا، سب سے بڑی بے حیائی یہ ہے۔ اسے اگر اللہ سے شرم نہیں آتی اور اللہ سے شرمائے بغیر ہی وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیتا ہے تو بڑا بے حیا ہے۔ او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ ہر منکر، ہر برائی اپنی ذات پہ ظلم ہوتا ہے۔ انہوں نے اب کوئی برائی کی، کوئی منکر کا کام کیا، اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر زندگی گزاری، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا، انہوں نے اپنی ذات پہ ظلم کر لیا، آخرت کے عذاب کو انہوں نے خود خرید لیا ہے، انہوں نے ضلالت کے بدلے، گمراہی کے بدلے جہنم خریدی ہوئی ہے، جنہوں نے ایسا کر لیا ہے اللہ والے وہ ہوتے ہیں ذکر اللہ، فوراً ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بڑی مزے کی بات ہے، سما کا لفظ استعمال نہیں کیا، سما کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، فا کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، لیکن فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً بعد، جو ہی یاد آیا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ تو بے حیائی ہے اللہ کے سامنے، یہ تو منکر کا کام مجھ سے ہو گیا ہے، فوری طور پہ اللہ کا وہ یاد کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، وہ فوراً ہی کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبهم، پھر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبهم، اپنے ذنب کی جمع ہے ذنوب، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، یہ کئی دفعہ کلمہ آ چکا ہے، ذنوبهم اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی لرزشوں کی، جس جس طرح کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لرزشوں کی، وہ اللہ سے پھر معافی طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ من کون ہے، یغفرو معاف کرتا ہے یا کرے گا، الذنوب سارے کے سارے ذنوب، حتیٰ کہ اس کے اندر شرک آ گیا، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ بھی کون معاف کر سکتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہاں رک، اللہ نے وقت کہا ہے، ٹھیک، سنو اس بات پہ غور کرو، کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہیں کرنا کہ اب تو میں پلید ہو گیا، اب تو اس قابل نہیں کہ دربار الہی میں چلا جاؤں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ گناہ تو بڑا ہے، حیا اگر آ گئی ہے اللہ سے، تم بے حیا نہیں رہے اور حیا کا معاملہ ہو گیا ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، تو شرمندگی کے ساتھ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو گناہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، جسے تم چھوٹا کہتے ہو، جسے تم بڑا کہتے ہو، اللہ کی جناب میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، وہ تو اندر کی کیفیات کو دیکھتا ہے، تمہاری اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کام کو کرتے ہوئے یا اس کے بعد جب اللہ یاد آ گیا تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہو گئی، اس کی بنیاد تو اس نے چھوٹا یا بڑا بننا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہاری کیفیت اندر کی یہ ہو گئی کہ آخرت کے خوف سے تم لرزنے لگ گئے ہو، اس کی محبت میں تڑپنے لگ گئے ہو، ہائے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت مجھ سے چھن جائے گی، ہائے ان کی نظروں میں میں گر جاؤں گا، یا یہ مقام ہے کہ آپ تڑپ اٹھے، ہائے کہیں اس کے بدلے آگ کے ایندھن نہ بنا دیا جاؤں، مجھے آخرت کے عذاب کا مستحق نہ بنا دیا جائے، اس بات پہ آپ تڑپ اٹھے اور اللہ سے معافی طلب کر لی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں۔ وَلَمْ يَسِرُّوا، وہ لم یسرو، اصرار کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، زور دینا، اسی بات پہ کھڑے رہ جانا، ہٹ دھرم ہو جانا، اور وہ ہٹ دھرم نہیں ہوئے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع سے پہلے اگر لم آ جائے، نفی تو کرے گا لیکن ماضی میں، ولم یسرو، اور انہوں نے اصرار نہیں کیا، علامہ فعلو، جو انہوں نے فیل کیا تھا اس پر اصرار نہیں کیا، بار بار وہ نہیں کیا۔ وہم یعلمون، وہ ہم یعلمون، وہ جانتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا اپنے اس فعل پر، اپنے فعل کو بار بار دہرانے کا عمل انہوں نے نہیں کیا، تو پھر اللہ انہیں معاف فرما دے گا. اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی تو پھر اگر دوبارہ فیل کیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے. تمہارے غرغرۃ الموت تک, یعنی تم خود نہ کرو کہ ابھی تو مجھے موت نہیں آئی تو لہذا ایک دفعہ اور گناہ کر لوں گا پھر معافی مانگ لوں گا, یہ جسارت اور ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی پھر ہو گئی, یہ اصرار نہیں ہے. اصرار یہ ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود یہ غلطی ہے اور ذہن میں بھی آ جائے کام کرتے ہوئے کہ یہ غلطی ہے تو آدمی کے اچھا اس کو کر لینے کے بعد پھر میں توبہ کر لوں گا. اب اس کی توبہ نہیں ہے, توبہ اس کی ہوگی جو بندہ غلطی کر گیا اس کو احساس بعد میں ہوا اور اس کو ندامت ہونے لگی, ندامت کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس نہیں پلٹوں گا, اب میں کوئی برائی نہیں کروں گا, اب میں اللہ ہی کی طرف رہوں گا. جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس نے اصرار نہیں کیا, اس کی توبہ ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فوحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معن انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. اور وہ دیدہ و دانستہ, وہم یعلمون کا ترجمہ, وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اولائکا سارے کے سارے, جزاؤہم ان کی جزا ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن کی جزا ہے مغفرتن, مغفرت ان کی جزا ہے مغفرت, معافی سب کے لیے نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھے. اللہ معاف کرتے ہیں, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو توبہ کی شرائط ہیں. کیا ہیں توبہ کی شرائط؟ توبہ کی شرط نمبر ایک یہ ہے کہ اس بات کا پہلے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میری حیثیت غلام کی ہے اور اللہ کی حیثیت مالک آقا اور شہنشاہ کی. میں نے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی غلامی کا کلاوا اپنے گلے میں ڈالا ہے, اب میں ان کا غلام ہوں اور وہ میرے مالک ہیں آقا اور شہنشاہ. آقا ہونے کے ناطے ان کا ہر حکم ماننا میرا فرض ہے, اور فرما روا ہونے اور شہنشاہ ہونے کے ناطے ان کا ہر حکم ماننا میرا فرض. اگر میں اس کو پورا نہ کروں گا تو مالک کا حق ہے کہ مجھے اپنی عبودیت سے نکال دے, مجھے اپنا غلام نہ مانے اور مجھے اس کی سزا دے. جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالک ہے, مالک کے سامنے غلطی کرتے ہوئے آدمی تھرا جاتا ہے. آپ کا یہ کئی دفعہ مشاہدہ ہوگا کہ گھر کے اندر ہی گھر کی ملازمہ اگر آپ کمرے میں نہیں ہیں, کوئی چیز آپ کی پڑی اٹھانے لگے اور اچانک آپ اندر چلے جائیں, اٹھاتی ہے کہ وہیں رکھ دیتی ہے صاف کر کے؟ کیوں, یہ کیا جذبہ ہے؟ یقین ہے کہ مالک نے مجھے دیکھ لیا ہے. جس کو یقین ہے کہ وہ میرا مالک ہے اور مجھے ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے وہ تو پھر بے حیا نہیں ہو سکتا. ہمیں یقین نہیں رہتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا, پتہ ہے ہمیں. جس کو یہ یقین ہو اور وہ اس کو پتہ چل جائے وہ مالک ہے, پھر اس بات کا پتہ ہو کہ مجھے اپنی غلامی سے نکال دے گا, مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا, آدمی تھرا اٹھے, کانپ جائے. یا وہ لوگ جو اللہ والے ہیں ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام کر لیا وہ تو دیکھ رہا ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی نظروں سے گر جاؤں. اللہ کی نظروں میں گر جانا, جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے موت ہے. وہ شرمندگی کے احساس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے کہہ رہے ہوتے. جب وہ احساس بیدار ہو جائے اور کہیں کہ آئندہ اللہ یہ کام نہیں کروں گا، تو توبہ ابھی نہیں ہوئی. وہ جو غلطی کی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اپنے بھائی کا کوئی مال کھایا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، دھوکہ دہی سے مال کٹھا کیا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی اس طرح کی کہ کسی کی توہین کی ہے، امی ابو کی سامنے اونچا بولے ہیں، تو پہلے ان سے جا کے معذرت کرنی ہے. وہ جس کی توہین کی ہے اس کی ان سارے لوگوں کے سامنے جن کی غیبت کی تھی، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اس کی جا کے انہی لوگوں کے سامنے تعریف بھی کرے، یہ کفارہ ہوگا. وہ جو مال لوٹا تھا وہ واپس کرنا پڑے گا، وہ جس زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ واپس کرنی پڑے گی. جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرتا، اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے. ہاں، انسان ہونے کے ناطے دوبارہ غلطی پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے، پھر غلطی ہو رہے پھر معافی مانگ لے، پھر غلطی ہو رہے. تو ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 دفعہ غلطیاں ہو جائیں تو کہتے 100 دفعہ معافی مانگ لو. اللہ تیری طرح تنگ نظر تنگ دل نہیں ہے، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو مانگ تو صحیح. میں نے توبہ ہی کو کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک ناول لکھا ہے یہی توبہ کے حوالے سے. اس کی ابتدا تو اس واقعہ پہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر شریعت تھی، اس شریعت سے اٹھایا گیا جس کی ہمیں اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، جو آپ نے حدیث سنی ہوگی. اس نے 99 قتل کر لیے، تو ایک دن اندر کا احساس بیدار ہوا کہ جس اللہ کا غلام ہوں اس کی مخالفت کر لی، اس نے تو قتل کرنے سے منع کیا تھا، اچھا کسی راہب سے جا کے پوچھتا ہوں. وہ چونکہ ناول ہے، اس کو میں نے بڑی مشکل سے راہب کی کٹیا تک پہنچایا ہے. وہ اس کٹیا میں پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تو بڑی دیر کے بعد سلام پھیر کے جب وہ پوچھتا ہے کہ اللہ والے یہ بتا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ 99 قتل کا سننا تھا کہ وہ کٹیا میں جو راہب تھا اس نے کہا توبہ 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 توبہ، نکل میری کٹیا سے، تیری وجہ سے کہیں عذاب آ گیا تو عذاب میرے پر بھی پڑ جائے گا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. ان کا توبہ میری نہیں ہو سکتی، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، 99 قتل. اس نے کہا چلو سینچری مکمل کرتے ہیں، وہ بھی کرکٹ کا کھلاڑی ہوگا. اس نے گلا دبایا اور وہ مر گیا. تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک رستے پہ جا رہا ہے توبہ کی تلاش میں، پھر مر جاتا ہے تو اس کا جگہ ماپی جاتی ہے، وہ جگہ زیادہ نکل آتی ہے جس طرف وہ گیا تھا، تو اس کو اللہ جنت الاٹ کر دیتے ہیں. یہ شریعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلک کی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی پوری وضاحت ہو گئی، اس کی وضاحت کو میں نے آگے چلایا ہے. اس کے دل میں پھر خیال پیدا ہوتا ہے، میں نے اسے مرنے نہیں دیا یہاں پہ، اس کو آگے چلایا ہے. خیال آج پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی سے جا کے پوچھوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ مجھے راہ بتا دے. پھر وہ اپنے دل کی یہ دکھ اور یہ کہانی جا کے سناتا ہے اپنے ایک دوست کو، تو دوست بھی اسے کہتا ہے یار مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ جو ہماری کتابوں میں آیا تھا نا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ عرب میں آ چکے ہیں، ان کے ماننے والے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. جو ہمارے قریب فلاں بستی ہے اس بستی میں ان کے ایک ماننے والے عالم دین رہتے ہیں، لوگ انہیں مولانا کہہ کر بلاتے ہیں. تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. اس کو امید کی ایک پھر ایک کرن نظر آتی. اب وہ اس بستی کی طرف سفر کر رہا ہے، کیونکہ وہ ناول ہے تو اس میں رستے میں اس کے اوپر کئی دکھوں تکلیفوں سے بڑی مشکلات سے وہ پہنچا ہے. خود اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے رستے میں، گھوڑے سے گر گیا تھا اور ڈاکوؤں نے بھی اسے گھیرا آیا، اور بڑی کافی تکلیفیں. کیونکہ ناول ہے اس لیے اس کو لے کر آگے چلا ہوں. تو جب وہ اس بستی میں پہنچتا ہے جہاں مولانا درس قرآن حکیم دے رہے ہوتے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، تو مولانا اس دن درس دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا وہ اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. اس نے کہا تھا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا یا تو مارے گئے، یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن مولانا بڑے مردم شناس ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس نے کہا کچھ نہیں، سوالات کا موقع دیتے ہیں کچھ نہیں کہتا. اٹھ کے جانے لگتا ہے تو اسے روک لیتے ہیں کہ اجنبی ہو، دور سے آئے لگتے ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو. تو تم اس طرح کرو کہ ابھی نہیں. وہ چہرے کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر حیا کی وجہ سے یہ کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں بھائی یہ دور سے آیا ہے، اسے کھانا کھلاؤ نہلاؤ، تو اثر کے بعد جب میں بیٹھوں گا پھر وہاں پہ میرے پاس لے آنا. بلکہ جب اثر کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں تنہائی میں پہلے میں ان سے ملاقات کروں گا، باقی لوگوں سے ملاقات بعد میں ہوگی. تو تنہائی میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں واپس جانے کا پروگرام بنایا تھا؟ کہنے لگا میں تو پوچھنے آیا تھا کہ حضور میں اتنا بڑا گناہگار ہوں. پھر پوری کہانی سناتا ہے کہ میرے نے 100 قتل کیے ہیں، تو میں پوچھنے آیا تھا کہ کیا میری بھی توبہ ہو سکتی، اور آپ نے تو کہہ دیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. تو اللہ کے بندے تو مجھ سے پوچھ تو لیتا، یہ تو ہے اس آدمی نے جو قتل کیا اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اسلام نے تو قتل کو کتنا برا کہا ہے، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ اس بات کی دلیل تو نہیں. تو اسے کچھ روشنی سی نظر آتی، کہتا اچھا بتائیے پھر میں کیا کروں، کیا میرے 100 گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو بابا جی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تو اتنے گناہ کر نہیں سکتا جتنا میرا اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ ہے شریعت اسلام. اس کو روشنی نظر آتی، اچھا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہتے ہیں معاف کیا ہونے ہیں، جس وقت تو گھر سے اس نیت سے چلا تھا میرا اللہ تو اسی وقت تجھے معاف کر چکا ہے. اچھا اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا کلمہ پڑھ جس نے تجھے معاف کیا ہے، اس کا نام لے. وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے، بابا جی وہ ٹھیک ہے معافی تو ہو گئی، لیکن جن کو میں نے قتل کیا ہے وہ مجھے ستاتے ہیں رات کو آ کے خوابوں میں بھی، جن کو میں نے لوٹا ہے وہ مجھے ستاتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، خواب میں مجھے نظر آتے ہیں، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کیا کروں؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ اچھا اس میں مشکل کیا ہے، تو لوگوں کے لیے پہلے مال لوٹتا رہا ہے، اب لوگوں کا محافظ بن جا، لوگوں کے مال کا محافظ بن جا، تو عزتیں لوٹتا رہا ہے تو عزتوں کا محافظ بن جا، تو لوگوں کی جانیں لوٹتا رہا ہے تو جانوں کا محافظ بن جا. یہ سن کے اب واپس تو آ جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آ جاتا ہے، بابا جی اتنے بڑے علاقے میں اکیلا میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا وہ پوچھتے ہیں جب تو ڈاکو تھا جب تم لوگوں کو لوٹتا تھا، جب لوگوں کو قتل کرتا تھا، تیری علاقے میں دہشت تھی، اکیلا تھا یا تو نے گروہ بنا رکھا تھا؟
نہیں نہیں میرا بہت بڑا گروہ تھا.
اچھا وہ تیرا کہنا مانتے تھے؟
میں جس کو کہتا اس کو قتل کر دیتے، جس کو کہتا اٹھا کے لے آتے، جس کو کہتا اس کا مال چھین لاتے. میرے حکم کبھی کسی نے حکم عدولی نہیں کی تھی.
تو اللہ کے بندے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تیرے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ تو تنظیم بنا سکتا ہے، تو لوگوں کو منظم کر سکتا ہے، تو سما و اطاعت کا نظام قائم کر سکتا ہے. اس کی اللہ نے تیرے اندر صلاحیت دی ہے. برائی کے لیے کرتا تھا، کیا نیکی کے لیے نہیں کر سکتا؟ وہ جس طرح اس نے ڈاکٹروں کا گروہ بنایا تھا، اسی طرح دعوت دے کے وہ نیک لوگوں کا گروہ بناتا ہے، پھر ان کے ذریعے، اس گروہ کے ذریعے نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنی اس بستی میں اللہ کے قانون کا نفاذ باقاعدہ کر دیتا ہے، اور اس طرح اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی آدمی نہ کسی کو لوٹ سکے، نہ اس کی عزت کو لوٹ سکے، نہ اس کی جان کو لوٹ سکے. اس کے لیے ایک منظم اسلامی حکومت بنا دیتا ہے. یہ ہے وہ کفارہ. اگر آج بھی کوئی شخص اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کرنا چاہے اور نیکی کے رستے پہ چلنا چاہے، کفارے کا رستہ میں نے بتا دیا ہے، آپ کو اس رستے پہ چلنا ہوگا. اور یہ منزل اس وقت آئے گی جب واقعی اللہ کا دین اس ملک میں غالب ہو جائے، اور چور کو اس کے اللہ کے قانون کے مطابق ہماری عدالتیں سزا دینے لگ جائیں، اور معاش کمانے کے وہ ذرائع جو اللہ نے بنائے ہیں وہ آسان ہو جائیں، جو شیطان نے بنائے ہیں وہ ناممکن بنا دیے جائیں. جب یہ کام کریں گے تو تب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ ہے اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کرنا. میں بات سمجھا سکا؟ ان لوگوں کے لیے کہا ہے اولئک جزاؤہم مغفرہ. یہ جو لوگ اس طرح توبہ کریں گے کہ اپنے ہر گناہ کا کفارہ بھی ادا کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے. من ربہم، من ربہم، وجنات، اور باغات ہیں، جنتیں ہیں، انعامات ہیں. تو انسان نے جتنے معاملات کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، وہ کسی نعمت کے حصول کے لیے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے، اسے گناہ کہتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی، جنت کے اندر اسے جنت ملے گی. یہ جو تم دنیا میں جنت لوگے، 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی. لیکن وہ جنت جو اللہ عطا کرے گا وہ ختم ہوگی. تجری من تحتها، یہ وہی کلمہ ہے، جاری جاری ہونا، جاری ہیں اس کے نیچے، من تحتها اس کے نیچے، یعنی اس کے نیچے جاری ہیں انہار. یہ نہر کا ترجمہ ہم آسانی کے لیے کر لیتے ہیں. نہر چھوٹی ہوتی ہے. نہر کا کلمہ اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے کناک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قاف نون الف تا. نہر کہتے ہیں دریا کو. وہاں اس کے نیچے دریا ہوں گے، یعنی ان کے جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر دریا بہتے ہوں گے. خالدین فیہا، پھر یہ نہیں کہ ٹھیکہ ختم ہو گیا تو اب تم اس علاقے کو چھوڑ جاؤ، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس کے اندر. وہ نعمہ بہت ہی اچھا ہے، نعمہ بہت ہی اچھا ہے، اور بیسا بہت ہی برا ہے. یہ بھی 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے. نعمہ بہت ہی اچھا ہے اور بیسا بہت ہی برا ہے. اجرن، وہ اجر، کوئی خاص اجر کا تذکرہ نہیں کیا، علیہ السلام نہیں لگایا، اجرن مطلق. وہ اپنی صلاحیتیں کپائی تھی، اپنا مال لگایا تھا اور اپنی جان کھپائی تھی، اپنا وقت لگایا تھا، آپ نے خوشحالی کے زمانے میں لگایا تھا یا اپنی تنگی کے زمانے میں لگایا تھا،
تم نے جس حال میں بھی لگایا تھا، جتنا لگایا تھا اخلاص کتنا تھا، جتنا اخلاص تھا اتنا اس کا اجر مل جائے گا. اس لیے الاجر نہیں کہا، اجرن کہا ہے، مطلقاً کر دیا، تم اگر اپنے اخلاص کو بڑھاتے جاؤ گے اجر بھی بڑھتا جائے گا، اخلاص کم ہوتا جائے گا اجر بھی. اب انسان کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ تم بھاگو کتنا بھاگتے ہو نیکیوں کی طرف. میری جنت بڑی وسیع ہے، جو جنت لینی ہے تو کتنی لینی ہے، ذرا بھاگو تو صحیح، ذرا دوڑ تو لگاؤ، اپنے اخلاص کو تو بڑھاؤ. خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیات بڑی اہم ہیں. کامیابی اور ناکامی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، غزوہ احد پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس کا بارے میں ہمیں فرمایا ہے کہ کس بنیاد پر کامیابی ملتی ہے اور کس بات پر ناکامی ہوتی ہے. اور یہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں کہ یہ جو اللہ کا تبصرہ ہے یہ وہاں پر ہے جب مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم زخم تھے اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل چکی تھی، وہاں پہ وہ تبصرہ لگتا ہے کہ بالکل آج کے زمانے کا وہ تبصرہ کہ آج بھی ہم بھی لاشوں پہ ہی کھڑے ہیں اور اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ کھڑے ہیں، ہماری فتح شکست میں بدلی جا چکی ہے اور ذلتیں اور رسوائیاں ہمارا مقدر ہو گئی ہیں. اس کے اوپر پھر اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، غلبے کے لیے، سلطے کے لیے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر وہ آیات آ رہی ہیں، بڑی اہم ہیں، آج کی ہماری ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ نہ صرف خود تشریف لائیں گے بلکہ اپنے ساتھیوں اور دوست اور احباب کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لائیں گے تاکہ کامیابی کا سفر ہم اکٹھے کر سکیں. اگر سارے لوگ ایک سمت کے اندر سفر کرنا شروع کریں گے تو سفر آسان ہو جاتا ہے، الگ الگ کریں گے سمت بے شک ایک ہو تب بھی مشکل ہوتا ہے، اور سمتیں مختلف ہو جائیں تو سفر کبھی طے ہوتا نہیں، کامیابی کبھی آتی. اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے اپنے گھر والوں کو ساتھ لا کر اللہ کا وہ پیغام اگلی دفعہ سن کر، سمجھ کر، عمل کی دنیا میں ڈھال کر اپنی کامیابی اور کامرانی اور فلاح کے رستوں کو تلاش کرتے ہوئے پھر اس پر چلنے کا عہد کر لیں، اور اللہ ہمیں اس پر پھر چلا دے، اور اللہ تو چلا دے گا. کام ہمارا کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں، چلائے گا ہمارا اللہ، چلا دے گا، لیکن آپ تو پختہ ارادہ کریں. ہاں جی، فہم القرآن آسان کورس جو میں 40 دن مختلف جگہوں پہ پڑھاتا ہوں وہ اب سی ڈی اور ڈی وی ڈیز کے اندر موجود ہے. 37 سی ڈیز کے اندر وہ کورس موجود ہے اور 28 ڈی وی ڈیز کے اندر موجود ہے. 1200 روپے ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے، اور یہ یاد رہے کہ 1200 روپے آپ جو دیں گے اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ کسی کی جیب میں نہیں جا رہا، وہ قرآن ہاؤس کے لیے فنڈ ہے، قرآن ہاؤس بنانے کے لیے. اگر آپ اس کو لے کر اپنے علاقے کی کیبل پہ لگائیں، وہ لے کر اپنے گھر کے اندر بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو سکھائیں، تو انشاءاللہ معاشرے کی نئی تشکیل کے لیے وہ ممد و معاون ثابت ہوگی. اگر کسی صاحب نے اس کو لینا ہو تو عتیق صاحب موجود ہیں، طاہر صاحب موجود ہیں، ان کو اپنا نام لکھا دیں، اگلی دفعہ وہ اتنے سیٹ تیار کر کے وہ آپ کو دے دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر لیں. اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، ابھی بھی پوچھتے ہیں بارش کیوں نہیں ہو رہی، مجھ سے نہ پوچھئے، محمد رسول اللہ سے پوچھئے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بستی کے لوگ فسق و فجور کی روش کو اپناتے ہیں تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر دیتے. 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. میں اور آپ اپنے حالات کی طرف دیکھ لیں، کیا ہماری بستیاں فسق و فجور سے بھر نہیں گئیں؟ تو پھر کیا آسمان اپنے برکتوں کے دروازے بند نہ کر دے؟ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ کی خبر غلط ہو سکتی ہے؟ ہاں، قرآن حکیم کی خبر یہ ہے کہ اگر بستی کے لوگ تقوی کی روش کو اپناتے تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. میں نے بیماری بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی، اور حل بھی بتا دیا. یہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ یہی اسی لیے ہو رہی ہیں کہ بستی کے لوگ نیکی کی طرف پلٹ آئیں. اس میں میرا ساتھ دیجئے. اپنے اپنے علاقے میں کیبل والوں کو فون کر کے کہیں کہ وہ یہ قرآن حکیم کے سیڈیز ہم سے لے لو اور لگاؤ. آپ وہ سیڈیز لے کر ان تک پہنچائیں، اپنے اپنے علاقے میں پہنچائیں. آپ کے معاشرے کے اندر جب یہ کام پھیلے گا تو اس کی برکات کیا آپ کو نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یعنی اس عمل کا اپنا صدقہ الگ، لیکن وہ جب برکات پھیل جائیں گی تو پورے کا پورا معاشرہ اور سوسائٹی ہمارا بچ جائے گا یا نہیں بچ جائے گا؟ برکتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ تو رکاوٹ تو ہم خود کام کیجیے. اور طاہر صاحب، عتیق صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو میں نے یاد نہ دلایا کہ قرآن ہاؤس بنانا ہے اور اس کے لیے فنڈ آپ کی طرف سے بڑے سست روی سے آ رہے ہیں. ان کے پاس وہ رسید بک موجود ہے، اور اگر رسید بک نہیں ہے تو رکھ دیں بھائی، خود ہی لوگ ڈالیں، خواتین بھی اور مرد بھی اور سارے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ. پچھلی دفعہ کھولا تو 50,000 نکل ہی آئے تھے نا، تو اب بھی نکل آئیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح ہی کام کو آگے بڑھائیں گے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی کہ اپنے وہ دوست احباب جاننے والے جو ہمیں بڑی زکات بھی دے سکیں تو رمضان کے پہلے دوسرے ہفتے میں اس کو اکٹھا کر لیں، ان سے وعدے ابھی لے لیں. ابھی وعدے لیے ہوں گے تو اس وقت آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ 27 رمضان کو میں نے سنگ بنیاد اس کا رکھنا ہے. تو انشاءاللہ میں نے اللہ کے بھروسے پر فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس حالت کو بدلنے کے لیے میرے ساتھ تعاون فرمائیں. دعا جی. یہ سوالات ہیں کیا؟ بس 10 منٹ جی. خلافت راشدہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کن کن کے ادوار میں کہاں کہاں اسلام کا نفاذ ہوا، ابھی تک نہیں ہوا؟ کیا نماز کے دوران تلاوت میں آیات پر غور و فکر کرنا جائز ہے؟ جائز ہے تو کس قدر؟ اس قدر کہ اس کے اندر آپ اس طرح غرق ہو جائیں کہ کوے اور چیلیں بھی سمجھیں کہ یہ کوئی درخت ہے، آپ کو دنیا مافیا کا ہوش مارے، اس قدر غرق ہو جائیں. علی مرتضیٰ کے بارے میں یہی روایات، اور حضرت عمر فاروق کے غرق ہو جانے کا تو یہ معاملہ، کہا کہ مجھے برچھی جو نکالنی ہے جو دشمن مار چکا ہے، نکالتے ہوئے تکلیف ہوگی، میں نماز پڑھتا ہوں جب میں سجدے کی حالت میں ہوں گا تو نکال دے. استغراق کتنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو میں نے اللہ والوں کی بات بتائی, پھر جتنا اللہ توفیق دے. سورہ احزاب کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے نہ اٹھایا لیکن انسان نے اٹھا لیا. کیا اس سے مراد ہے کہ آدم نے اٹھایا یا پوری انسانیت نے؟ حضور باقاعدہ آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کا نام لکھا ہوا تھا, پورے انسانوں نے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے, صرف آدم کو نہیں بنایا, انسان نے اٹھایا. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کا غلبہ. ایک ہی کام ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, ایک ہی کاشن ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پہ اسے غالب کرنا, یہ غلبے کا کام کسی ایک فرد یا ایک نبی یا اس کے ساتھیوں کا نہیں ہے. ہاں یہ کام جو ہے, جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارے اوپر بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا میرے اوپر فرض ہے, اٹھو, تو انہوں نے کہا اذہب انت وربک, تو جا اور تیرا رب جائے, وہاں جا کے تم لڑو, نحنو ہاہنا قاعدون, ہم تو یہی پر بیٹھے ہوئے. حضور یہ ہر فرد پر واجب ہے, یہ قرآن کی امانت ہر شخص نے اٹھائی ہے, اور جو اس کا تقاضا پورا نہیں کرے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کے عذاب کو وہ خود جھیلے گا. یہ تو سب پہ لازم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ, قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے, اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ, اے اللہ, جن لوگوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے, تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں, جستجو کی ہے, تگودو کی ہے, جن لوگوں نے جہاں جہاں, جب جب, جیسے جیسے کی ہے, ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لینا, اس کا ثمر ہمیں عطا فرما دینا. اے اللہ, اگر وہ آپ کے پاس چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ, جنہوں نے چمکھی لڑائی لڑی تیرے دین کے غلبے کے لیے, اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اٹھا کر اس کام پہ لگا دیا, اور اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑنے کے لیے بھیجا. یا اللہ, میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا. یا اللہ, سب مومنین والمومنات جو آپ کے پاس چلے گئے ہیں ان سے عفو درگزر سے کام لینا. یا اللہ, ان کی غلطیوں سے پردہ پوشی کر دینا. یا اللہ, ان سے اغماز برتنا. یا اللہ, ان کی نیکیوں کو بڑھا کر قبول کر لینا. یا اللہ, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا. بالخصوص میرے امی, میرے ابو, میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا, اور ان میرے موسنوں نے جنہوں نے اس راہ پہ مجھے لگایا. یا اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا, ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا. یا اللہ, پاکستان, یا اللہ, پورا عالم اسلام زخم زخم ہے, پھاہا تجھے ہی رکھنا ہے. یا اللہ, ہم تیری عیال ہیں, دکھی ہیں, ہمیں سکھی تو نہیں کرنا. عرب ذوالجلال والاکرام, ہم پہ کرم فرما, ہم پہ رحم فرما. یا اللہ, ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, ہماری حفاظت فرما, اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے, اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتك يا ارحم الراحمين.
میرے ایک دوست آیا ہے تو وہ کیا پروگرام کتنے بجے سے نہیں